السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. الحمد للہ، ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہمارے کافی ابواب ہو چکے ہیں الحمد للہ، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کی گھریلو لائف تھی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی اور تمام باتوں کی پہلے سے حفاظت فرمائی. جہاں آپ اتنے بڑے منصب پر فائز تھے، اتنا بڑا آپ کو عہدہ ملا تھا، دوسری طرف وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہت ہی اعتدال والی لائف تھی. ایک آپ بہترین شوہر تھے، اپنی بیویوں کا خیال رکھنے والے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والے، اور اخلاق میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین رویہ رکھتے تھے. تو ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ دین صرف کتابوں میں پڑھے جانے کے لیے، پڑھائے جانے کے لیے نہیں ہے. یہ دین صرف قرآن پڑھنے تک محدود نہیں ہے. یہ دین صرف مدارس تک اور کہی گئی باتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ دین اسے کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی ذات پر، اپنے آپ پر جس کو اپلائی کرے، جو اپنی عملی زندگی میں لائے. بڑی بڑی تقریریں کر لینا اور کتابیں بہت بہترین لکھ لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ان اخلاق کو اپنائے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کی زندگی کو نمونہ بتایا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی گزار کر ہمیں یہ بتا دیا کہ ایک انسان بہترین طریقے سے قرآن کو فالو کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور اپنی زندگی بھی بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے. ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر آپ دیندار ہیں تو آپ اچھے گھر والے یا گھر والوں کے ساتھ اچھے ثابت نہیں ہو سکتے. یعنی ہم جب جھک جاتے ہیں تو پوری طرح ایک طرف جھک جاتے ہیں، اور جب دنیا کی طرف آتے ہیں تو پوری طرح ہی دنیا کی طرف جھک کر رہ جاتے ہیں کہ بس صرف بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے اور دین کو بالکل فراموش کر دیا، بلا دیا. اور جب دین کی طرف آتے ہیں تو بیوی بچوں کو، گھر والوں کو بالکل ہی فراموش کر دیتے ہیں. تو یہ تعلیم اسلام نہیں دیتا. اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ بیلنس قائم رکھیں، آپ میانہ روی اختیار کریں، درمیان میں رہیں، اعتدال والا معاملہ اختیار کریں، کسی ایک طرف اتنا نہ جھک جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے تو حقوق ادا کر رہے ہوں لیکن اپنے گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوں، اور دوسری طرف آپ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر دیں. تو یہ تمام چیزیں آئیں گی کیسے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں لوگ دو ایکسٹریمزم پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں پر، دو قسم کے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین کی وجہ سے ان کی دنیا متاثر ہوگی، اور دین کو جب وہ فالو کریں گے تو وہ دنیا میں نہیں چل سکتے، لہٰذا وہ لوگ بالکل ہی دین کو فراموش کر گئے، بس اس حد تک لے لیا اسلام کو کہ نام مسلمان ہو، کبھی کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لی، کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں، اور بس صرف اتنا اور کچھ نہیں. باقی پوری طرح سے وہ ایک شتر بے مہار کی طرح آزاد ہیں اپنی زندگی میں، جو چاہو کرو. دوسری طرف ہم جب دیندار طبقے کو دیکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنا ایک الگ ہی، کیا کہنا چاہیے کہ ایک الگ ہی انہوں نے اپنا رویہ اختیار کر رکھا ہے، بالکل دنیا سے کٹ گئے ہیں. عام لوگ ان کے ساتھ مل نہیں سکتے، یا عام لوگ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے یا ان سے بات چیت نہیں کر سکتے، دونوں کی سوچ بالکل مختلف، دونوں کا رویہ مختلف، دونوں کا لباس مختلف، اور دونوں کے یا ایکٹیویٹیز آپ کہنے ساری سب مختلف۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیسے ہوگا، پھر ایک دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے اور ایک دین کی طرف بھاگ رہا ہے، ایسے سے نہیں ہو سکتا ہے، کام نہیں ہوگا اس طرح۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ نے دین اور دنیا کو کبھی بھی الگ نہیں کیا تھا، الحمدللہ آپ نے ازدواج زندگی بھی گزاری، آپ ایک والد بھی تھے، ایک بہترین دوست تھے، ایک بہترین رشتہ دار تھے، بہترین پڑوسی تھے، اور بہترین شوہر تھے الحمدللہ۔ آپ نے بزنس بھی کیا، آپ بازاروں میں بھی جاتے تھے، آپ کھانا بھی کھاتے تھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی دوڑ بھی لگاتے تھے، آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزاری۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے نبوت کے تمام فرائض بھی بہترین طریقے سے انجام دیے، آپ بیماروں کی عیادت کو بھی جاتے تھے۔ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے کہ جب آپ اگر آپ ایک دیندار پرسن بن گئے، یا دین کو آپ نے اپنا لیا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، تو اب آپ عام کام نہیں کر سکتے، آپ بازاروں میں نہیں جائیں گے، آپ کسی کی عیادت نہیں کر سکتے، کیونکہ اب آپ بہت بڑے عالم بن گئے ہیں، لہٰذا یہ تو چھوٹے موٹے کام ہیں، اور آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، آپ چھوٹے موٹے کوئی کام نہیں کر سکتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے، اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے، اپنے کپڑے یا اپنا لباس خود تہہ کر کے رکھ لیتے، اور آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے اپنے ذاتی کاموں کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جس میں آپ عیادت کے لیے گئے، ایون مسلمان کی عیادت تو گئے ہی گئے، لیکن مسلمان کی عیادت کے لیے تو گئے ہی گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکی کی عیادت کے لیے بھی گئے، اور آپ کی دعوت پر اس نے الحمدللہ مرنے سے پہلے اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، ایسی زندگی ہم کیسے گزارے ہیں؟ اس لیے ہم سیرت پڑھ رہے ہیں۔ اس سیرت ہمارا پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا نارمل بنائیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ آپ ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے تھے، اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ کیا ازواج مطہرات بھی فرسٹ لیڈی بن کر اپنے آپ کو انہوں نے بالکل الگ کر لیا تھا، یا وہ روزمرہ کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالتی رہیں اور انہوں نے ویسے ہی زندگی گزاری جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب تھی؟ تو ہم وہی دیکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ اخلاق اور وہ رویہ جو ایک نارمل رویہ ہوتا ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو، ہم دین اور دنیا کو الگ کرنے والے نہ بنیں، اور یہ نہ سوچیں کہ جب اگر کوئی دیندار پرسن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ایک عجیب قسم کی مخلوق ہے، کوئی وہ جیسے آج کل ہمارے یہاں پر مشہور ہے ایلینس وغیرہ کے بارے میں کہ اچھا کوئی نئی مخلوق بھی رہتی ہے اور اس طرح سے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان پیدا کیا، انسان بنایا، اور ہمارا رویہ نارمل انسانوں کی طرح ہو۔ اگر ہم الحمدللہ دین کو اپناتے ہیں، دین کے داعی بنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں اور ہماری بالکل ایک الگ ہی دیڑھ اینٹ کی مسجد ہو، نہیں، بلکہ ہم سب کے ساتھ چلنے والے بنیں، کوئی ہمارے ساتھ یہ فیل نہ کرے کہ ہم ان کے ساتھ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ہر کوئی ایک دنیا دار پرسن ہے، دیندار پرسن ہے، ایک بچہ ہو، ایک بڑا ہو، ایک بزنس مین ہو، یا پھر جو بھی لوگ ہوں، تو سب ہمارے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں ہمارے ساتھ بیٹھنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، کیونکہ جب ہم سب لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو دین کے دائیں ہیں، جب وہ سب لوگوں کے ساتھ رہیں گے تبھی تو ان کا اثر ہوگا نا لوگوں پر۔ اگر وہ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیسے ان کا اثر لوگوں پر پڑے گا۔ اور پھر جب لوگ یہ کہیں کہ اچھا دینداری کا مطلب ہے کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لینا اور نارمل زندگی نہ گزارنا، تو پھر لوگ دین کی طرف آئیں گے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ تمہید اسی لیے باندھی گئی کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ سیرت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں، ایک نارمل زندگی گزاریں۔ ایک دیندار پرسن کی زندگی دنیا سے ہٹ کر الگ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ دنیا کے کام بھی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے، تمام کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں وہ کرتا کہ اچھا پہلے دنیا داری نبھا لوں اس کے بعد دینداری نبھاؤں گا، نہیں، بلکہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک کہانی سنا رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور سے اس کو سن رہے تھے، اور اس میں سے آپ نے یہ بھی کہا کہ جو سب سے محبت کرنے والا شوہر تھا اپنی بیوی کے لیے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ میں تمہارے لیے ویسے ہی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اظہار بھی ضروری ہے، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف میں آپس میں اظہار اگر ہو محبت کا، تو آپ دیکھیں اس سے زندگی اور خوبصورت اور خوشنما ہو جاتی ہے، بلکہ آسان ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں پر اظہار کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ویسے تو قصے کہانیاں بہت مشہور ہیں، ساری فلم انڈسٹری ہی اس پر چل رہی ہے کہ جو صحیح طریقہ نہیں ہے اس کو بتایا جا رہا ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، غلط طریقے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور جو شادی شدہ زندگی ہے اس کو بہت ہی ڈرائی اور عجیب طرح کی بتایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر نارملی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہی نظر آتا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہ بیٹھیں، شوہر اور بیوی جلدی ایک کمرے میں نہ جائیں، اپنے بیڈ روم میں بھی جانے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی اکثر جوائنٹ فیملی میں، شوہر بیوی ایک دوسرے سے ہنس کر بات نہ کریں۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے ہنس کر بات کریں تو کہتے ہیں کہ لو یہ کیا بے شرمی کی بات ہے، سب کے سامنے ہنس بول رہے ہیں۔ تو یہ کیسا ہمارا رویہ اور کیسی ہماری سوچ ہے کہ ہم یہ تو الاؤ کر رہے ہیں کہ باہر جا کر لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے آزادانہ میل جول اختیار کریں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور جو ایک جائز صورت ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ساتھ بیٹھنے کی اس کو ہم پسند نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ یعنی گھر میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہمارے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ اب بھلا بتائیے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس میں بے حیائی والی کیا بات ہے؟ تو یہ کانسیپٹ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تھا، کتنا محبت بھرا برتاؤ تھا آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ، اور کتنی نارمل لائف آپ نے گزاری، آپ نے زندگی کو مشکل اور بوجھ نہیں بنایا۔ تو ایسی ہی نارمل لائف آج ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت ہے گزارنے کی، کہ ایسی نارمل لائف لوگ گزاریں کہ جس میں سب کچھ جائز طریقے سے ہو اور لوگ انجوائے بھی کریں اپنی لائف کو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی اگر دی ہے تو رونے کے لیے نہیں دی ہے کہ روتے ہوئے گزار لیں، تکلیف میں گزاریں، مشقت میں گزاریں۔ ہاں دنیا میں دل نہیں لگانا ہے، دنیا ہی کے بندے نہیں بن جانا ہے، لیکن دنیا کو استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کہ دنیا سے الگ تھلگ بیٹھ جانا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، ایک طرح سے جو آپ کی میانہ روی تھی، جو آپ اعتدال میں رہ کر کام کرتے تھے، ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسے ہی اعتدال کی توفیق دے انشاءاللہ۔ پھر ہمارا جو چیپٹر چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، یا خصوصاً عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کیونکہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ رہے ہیں، تو ابھی ہم وہ باتیں یا وہ واقعہ ڈسکس کر رہے تھے جس میں اللہ کے رسول کا جو محبت بھرا انداز تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے، معجم طبرانی میں ہے، بخاری میں ہے، اور مسند احمد میں ہے، سنن ابی داؤد میں، یہ تمام روایت کو آپ کے سامنے ایک ساتھ رکھا جا رہا ہے کہ آپ اکثر کھانا کھاتے اور ایک ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے دونوں بھی، اور ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، یعنی باہر سے، تو آپ نے ان کو بھی بلا لیا۔ یہ ہو سکتا ہے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہو، اور کہا جاتا ہے کہ سب نے ساتھ میں کھانا کھایا۔ یہ معجم طبرانی کا واقعہ ہے، اور المفرد امام بخاری باب اکل الرجل مع امرأۃً، اس میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ یعنی جو حدیث بہت زیادہ اوتھینٹک یا کچھ اس میں چھوٹی موٹی کچھ کمی رہ گئی تھی، تو وہ امام بخاری نے الگ کر دیا تھا اس کو، اس کو صحیح بخاری میں نہیں ڈالا، بلکہ اس کو ایک اور انہوں نے کتاب لکھی تھی الادب المفرد، اس میں انہوں نے ڈال دیا تھا ایسی احادیث کو، تو اس میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ اور یہ واقعہ تو خیر اوتھینٹک ہے، ہم جانتے ہی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ ہڈی چوستے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چوستی تھیں، اور آپ اسی جگہ سے اس ہڈی کو کھاتے جہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کھایا تھا، پھر عائشہ رضی اللہ عنہا پیالے میں دودھ پیتی اور آپ اسی جگہ پر منہ رکھ کر پیتے تھے جہاں عائشہ رضی اللہ عنہ منہ لگاتی تھی۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ یہ کیسی محبت تھی اور کیسا انداز تھا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں کھانا ساتھ کھا رہے تھے کہ اسی دوران سودہ رضی اللہ عنہ آئیں، اور صدر رضی اللہ عنہ نے جو شکایت کی تھی، جو بہت مشہور واقعہ ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تھی کہ عمر ہم کو ضرورت سے باہر نکلنے پر بھی ٹوکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے یہ واقعہ۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب عائشہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول دونوں ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ راتوں پوری رات گزر جاتی اور راتوں میں گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ کھانا کھاتے تھے آپ دونوں تو کبھی کبھی دونوں کا ہاتھ ایک ہی بوٹی پر پڑ جاتا تھا۔ مسند احمد کا ہی واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی پڑوسی تھا آپ کا، اس نے آپ کو دعوت دی، انوائٹ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ عائشہ بھی ہوں گی۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ میں پھر دعوت قبول نہیں کروں گا۔ میزبان دوبارہ آیا، جو ہوسٹ تھا، تو اس نے دوبارہ آ کر دعوت دی۔ پھر آپ نے یہی سوال جواب ہوا، اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ عائشہ ہوں گی۔ جب وہ تیسری دفعہ آیا، آپ نے پھر فرمایا کہ عائشہ کی بھی دعوت ہے، یعنی عائشہ کی بھی دعوت ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں۔ اس کے بعد آپ اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے گھر گئے۔ یہ واقعہ ہو سکتا ہے ہجرت کے بالکل شروع کے سال کا ہو۔ محدثین اس حدیث کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، یعنی ان کا جو تبصرہ ہے اس حدیث پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا دعوت قبول کرنے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ اس روز گھر میں فاقہ تھا، یعنی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے مروت اور لطف اور اخلاق سے یہ بات کو دور سمجھا کہ میں خود تو دعوت قبول کر لوں یا کھانا کھا لوں اور بیوی گھر میں بھوکی رہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تقاضا کرتے رہے اور دو دفعہ پڑوسی کو انکار کیا۔ اور پڑوسی کے بارے میں آتا ہے کہ پڑوسی کے پاس صرف ایک ہی شخص کے کھانے کا سامان تھا، اس لیے اس نے اکیلے اللہ کے رسول کو دعوت دی تھی۔ جب دو بار اللہ کے رسول نے منع کر دیا اور تیسری دفعہ ایکسیپٹ کیا، تو اس وقت تک کہ پھر پڑوسی نے انتظام کر لیا تھا کہ دو لوگ کھانا کھا سکیں۔ تو اس لیے فقہا نے اس حدیث سے بہت سارے مسائل اخذ کیے ہیں کہ ایک تو یہ بھی انہوں نے مسئلہ نکالا ہے کہ بے تکلف دوستوں سے، اگر کسی کے ساتھ آپ کی بے تکلفی والی دوستی ہو تو آپ دعوت کا انکار بھی کر سکتے ہیں، یا مہمان کے بڑھانے کے لیے اصرار بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ پھر سفر، آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سفر سے آپ کو گزرنا پڑا اللہ کے رسول کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ نے ہجرت کا سفر کیا، پھر اس کے بعد آپ کو غزوات کے لیے، یعنی جنگوں کے لیے سفر پر نکلنا پڑتا تھا۔ تو بہرحال آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ سفر کے لیے نکلتے تو آپ ازواج مطہرات کو ضرور ساتھ میں لیتے تھے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ڈالا کرتے تھے۔ قرآن آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جیسے اگر کوئی ایک کام آپ کو کرنا ہو اور اس میں بہت سارے آپشنس ہو آپ کے ساتھ، تو ایک پیپر پر لکھ کر، بہت سارے ہر پیپر پر لکھ کر الگ الگ نام ڈالے جاتے ہیں اور کوئی ایک پیپر پک کر لیا جاتا ہے، تو اس میں آپ ازواج مطہرات کا نام ڈالتے اور ایک پیپر پک کر لیا جاتا، قرآن اس کو کہتے ہیں، تو جس کا نام نکلتا اس قرآن میں وہ ساتھ میں جاتا سفر میں۔ تو اکثر ہمیں ایسا ملتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت سارے اہم اہم سفر میں آپ کے ساتھ تھیں الحمدللہ۔ تو اسی طرح ہمیں جو دو بہت ہی اہم واقعات ملتے ہیں، ایک تو تیمم کا واقعہ اور دوسرا غزوہ بنی مصطلق ہی میں ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جو بہت ہی اہم تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے تعلق سے، وہ تھا واقعہ افق، اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ہی سفر میں واقعات پیش آئے تھے، تو اس سفر میں عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھیں، اور اسی سفر میں الحمدللہ تیمم کی آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ تو سفر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے ساتھ اس طرح سے انصاف کرتے کہ کسی کو کسی پر کوئی ترجیح حاصل نہیں تھی، بلکہ آپ قرآن ڈالتے، جس کا نام نکلتا وہی اس سفر میں آپ کے ساتھ ہوتی تھیں ازواج مطہرات میں سے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو اکثر بہت زیادہ سفر میں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، جس میں یہ سارے واقعات پیش آئے، واقعہ تیمم، واقعہ افق۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی برات نازل فرمائی، اور تیمم کی آیت کا تعلق بھی آپ ہی سے ہے، جیسے کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ اور جو برات کا قانون ہے وہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہی سے ریلیٹڈ ہے۔ حدیبیہ میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھیں، اور حجت الوداع میں تمام کی تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھڑ سواری کا اور تیر اندازی کا شوق تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے، یعنی ان کو موٹیویٹ کرتے کہ تم لوگ ضرور یہ سیکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کے مقابلے بھی منعقد کیا کرتے تھے تاکہ آپس میں کمپٹیشن بڑھے اور لوگوں میں اس یہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر طریقے سے وہ اس کی تربیت حاصل کریں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک غزوے میں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ میں تھیں، اور آپ نے ایسا کہا کہ تمام صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ آگے بڑھو، ہم پیچھے آتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ چلو آؤ ہم لوگ دوڑ لگائیں اور دیکھیں کہ کون آگے نکل جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں، اور یہ واقعہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، اکثر بہت سارے جو پہلے کی کلاسز گزری ہیں لیکچرز وغیرہ اس میں یہ واقعہ ہم نے کوٹ کیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ واقعہ بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایکچولی بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہلکی پھلکی نارمل زندگی گزاری، آپ کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا۔ آپ ایک نبی تھے ایک طرف، اور بہترین عبادت گزار، تہجد گزار، صاحب قرآن جن پر وحی نازل ہوتی ہو، اس سے بڑھ کر آنر، درجہ اور رتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خاتم النبیین تھے ماشاءاللہ۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی نارمل لائف گزار رہے تھے۔ آج اگر ہم یہ واقعے کو سامنے رکھ کر آج اگر کسی دیندار پرسن کے بارے میں سوچیں، آج کے کسی دور کے اسکالر کو آپ لے لیجیے، اپنے ذہن میں تصور کیجیے، لائیے، امیجن کیجیے آپ کہ کوئی اسکالر ہے اور ایک قافلہ ساتھ میں جا رہا ہے سمجھیں، اور قافلے میں کوئی کہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ آگے چلیں، فوج سے کہا جا رہا ہے، اور پیچھے وہ اسکالر اپنی وائف کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں یا اپنی وائف کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ چلو آؤ دوڑ لگائیں، اور یہ واقعہ پتہ چل جاتا ہے پوری فوج کو، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا حال ہوگا ہمارے یہاں پر، ان پر کس طرح سے، ان اس واقعے پر کس طرح سے ڈسکس کیا جائے گا یا اس واقعے کو کس طرح لیا جائے گا۔ آپ سوچتے رہیے جب تک کہ ہم یہ واقعے کو پورا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آؤ اے عائشہ دوڑ لگائیں، دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ دبلی پتلی تھیں تو آگے نکل گئیں۔ کچھ سال کے بعد ایسا ہوا کہ پھر یہی اسی طرح کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج سے کہا کہ تم آگے بڑھو ہم پیچھے آتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چلو آؤ پھر دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، تو جب دوڑ لگائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، آگے نکل گئے، تو کہنے لگے کہ اے عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ سنن ابی داؤد باب السبق، یعنی کمپٹیشن والا باب ہے۔ اب اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نارمل لائف گزارتے تھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے سوچ لیا ہوگا، کوئی بھی اسکالر جس کو آپ بہت سنتے ہوں، کسی جینٹس اسکالر کی بات میں کر رہی ہوں، تو ان اسکالر کے بارے میں آپ سوچئے جن کو آپ بہت سنتے ہوں یا جن کی آپ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہوں، اور آپ تصور کیجئے کہ وہ ان کی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہوں اور یہ واقعہ میڈیا میں آ جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس کو کس طرح سے ڈسکس کیا جائے گا؟ ہے آپ کے ذہن میں کوئی بات کہ کیسے ڈسکس کیا جائے گا؟ آپ خود اندازہ لگائیے۔ ابھی میں آپ لوگوں کے جوابات تو نہیں لے سکتی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کے جوابات کیا ہوں گے۔ جیسے کہ جب بھی کلاس میں ہم نے اس واقعے کو ڈسکس کیا، سب لوگوں نے یہی کہا، جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے سامنے ڈسکس کیا، سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر تو ایسا تصور ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں پر تو ایسا ہے کہ اگر کوئی دیندار پرسن ہے، کوئی دین کا دائی ہے، اور اگر اتفاق سے سمجھے کہ وہ ہسبینڈ اور وائف دونوں مل کر کہیں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، بالکل پردے کا اہتمام ہے، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر کر رہے ہیں کام، اور دونوں دین کے دائی بھی ہیں، تو ہمارے یہاں پر تو اس پر کوہرام مچ جائے گا، کہیں گے ہائے درس لیتی ہیں اور درس لیتے ہیں اور ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کوئی گناہ کا کام ہے؟ کس کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ بیوی ہیں، تو بیوی کو ہی ساتھ لے کر جا رہے ہیں نا۔ تو درس لینے کا مطلب، دین کے دائی بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو بالکل ہی چھوڑ دیں اور بالکل خشک ڈرائی لائف آپ اپنائیں، نہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. آج لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں آپ مجھے بتائیے، خصوصاً جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ کیوں نہیں آتی ہے دین کی طرف. الحمدللہ ابھی کا جو نیکسٹ نیو جنریشن ہے سمجھے، یعنی جو ابھی کے ٹینیجرز ہیں، یعنی جو 20-22 سال والے لوگ ہیں، لڑکے یا لڑکیاں، الحمدللہ ان کے اندر وہ سمجھ پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ الحمدللہ ان کو دین کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. وہ صحیح تناظر میں دین کو دیکھتے ہیں، صحیح نقطۂ نظر کے ساتھ وہ دین کو لیتے ہیں. لیکن جو اس سے پہلے کی جنریشن تھی، یعنی جو 30-35 سال والے لوگ ہیں یا اس سے بھی آگے کے لوگ سمجھے، زیادہ ایج والے، وہ لوگ دین سے کیوں اتنا دور رہے؟ کیونکہ ان کو صحیح دین ملا ہی نہیں تھا، ان کو صحیح تعلیم ملی ہی نہیں تھی، اور صحیح واقعات ان تک پہنچے ہی نہیں تھے. لہٰذا انہوں نے کیا سمجھا، اپنی دنیا الگ بسا لی اور دیندار طبقہ بالکل الگ ہو گیا. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ تضاد پیدا ہوا، اور اس قدر لوگ دین سے دور ہوئے، اور ان کے اندر دین کے تعلق سے جو ایک غلط فہمی ان کے اندر پروان چڑھتی چلی گئی، وہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں. ایک طبقہ تو ایسا طبقہ ہے جو بالکل ہی دین سے الرجک ہے سمجھے. کبھی کبھی ان لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، اور جب ان سے بات ہو تو الٹا وہ دین کا مذاق بناتے ہیں، اور ڈر لگتا ہے کبھی کبھی تو کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، عذاب سے ان کو ہدایت دے دے. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے دین کی صحیح تعلیم لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کی. اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگی کو آج ہم اپنے سامنے رکھتے، صحابہ اکرام کی زندگی کا نمونہ پیش کرتے، تو آج یہ حالات نہ ہوتے. اور الحمدللہ ابھی جو بالکل ینگ جنریشن ہے ہماری، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی طرح نہیں ہے. ان کے اندر خود صحیح شعور جاگ رہا ہے، اور وہ لوگ صحیح تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو جنریشن ہے ہماری، یہ آگے چل کر صحیح دین کو پیش کرے گی اور صحیح دین کا تصور قائم کرے گی انشاءاللہ. یہ لوگ دین اور دنیا کو الگ الگ نہیں کریں گے، ہمیں امید ہے. جو ہماری اب آنے والی نسل ہے انشاءاللہ وہ بہترین ثابت ہوگی. تو بہرحال یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ، دونوں نے آپس میں دوڑ کا مقابلہ کیا. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ آگے نکل گئی، یعنی سبقت لے گئی، اور دوسری دفعہ اللہ کے رسول سبقت لے گئے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کتنا بے ساختہ کہا، یعنی وہ کہتے ہیں نا برمحل کہنا، کہ اے عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے. تو اس سے دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ہلکی سی نوک جھونک اور اس طرح سے خوش مزاجی کے ساتھ ایک دوسرے کو جواب دینا، یہ لائف کو خوشگوار بنا دیتا ہے. ازدواجی زندگی بہت ہی بہترین گزرتی ہے الحمدللہ. تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پھر ایک اور جو اسکالر نے بات کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو رویہ تھا، انداز تھا، ایکچولی وہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ چونکہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی چہیتی بھی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے، تو اس بنا پر ان کا جو انداز تھا ایک طرح سے اس میں نزاکت تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ نزاکت آ جاتی ہے خود بخود، جب انسان دیکھتا ہے کہ اچھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں دی ہے وہ صلاحیت، تو نزاکت بھی آ جاتی ہے، لیکن اس میں غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. تو جو خالص نسوانی جو خصوصیات ہوتی ہیں جو خواتین میں ہوتی ہیں، کہ محبت کی بنا پر ان کے اندر خود بخود، یعنی جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہسبینڈ بہت زیادہ چاہتے ہیں، تو وہ ایک نزاکت خود بخود آ جاتی ہے. اور خواتین کی یہ فطرت ہے الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، کہ اگر الحمدللہ شوہر چاہنے والا ہو تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں جس میں ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ نزاکت بھی پتہ چلتی ہے، اور جو کہ کوئی اس میں کوئی اس کی برائی والی کوئی بات نہیں ہے. تو اس طرح کے جو واقعات ملتے ہیں اس میں سے ایک دو واقعات کو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں، جیسے کہ آیت نازل ہوئی تھی. ان آیت کو اگر آپ پڑھیں گے قرآن، اور اگر آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہوگی تو آپ کو بات معلوم ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ چیزیں اسپیشل اللہ کے رسول کے لیے خاص مخصوص کر رکھی ہیں اور رکھی تھیں، کہ جیسے آپ کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت تھی، پھر آپ کو یہ بھی اجازت تھی کہ آپ جس بیوی کو چاہیں رکھیں اور جس بیوی کو چاہیں طلاق دے دیں، اور اسپیشل آپ کے لیے تھا کہ جب ازواج مطہرات نے آپ کو اپنے لیے چن لیا تھا، جب آیت تخیر نازل ہوئی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا بیویوں کو کہ چاہو تو ہمارے نبی کے ساتھ رہو اور چاہو تو الگ ہو جاؤ، لیکن جب تمام بیویوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کو چنا تو تب اللہ کے رسول کو اختیار نہیں تھا کہ ان کو طلاق دے دیں. یہ بھی اسپیشل آپ کے لیے تھا احکامات. پھر جو آیت ارجاء کہتے ہیں اس کو, جس میں اللہ کے رسول کو اختیار دیا گیا تھا کہ جس کو چاہے رکھیں اور جس کو چاہے لوٹا دیں بیوی کو, جس کے ساتھ چاہے تعلق رکھیں جس کے ساتھ چاہے تعلق نہ رکھیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم, الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اخلاق بہت ہی بہترین تھا ماشاءاللہ, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا تھا. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے تمام بیویوں کے ساتھ عدل اور انصاف کیا, ہر ایک کے پاس برابر جاتے تھے, اور اگر آپ کو اسپیشل کہیں کسی اور کے پاس ایکسٹرا رہنا ہوتا تو اسپیشل پرمیشن لیتے تھے. جیسے کہ آپ کے آخری لمحات میں آپ بار بار پوچھتے جا رہے تھے کہ کس کی باری ہے, کس کی باری ہے. تو ازواج مطہرات خود سمجھ گئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جانا چاہتے ہیں, تب انہوں نے اپنی طرف سے اجازت دے دی. جب انہوں نے اجازت دی تبھی اللہ کے رسول وہاں سے شفٹ ہوئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رہنے لگے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جب آیت ارجاء نازل ہوئیں جس میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ جس بیوی کو چاہیں اپنے پاس رکھیں یا اس کے پاس رات گزاریں یا جس کو چاہیں نہ بلائیں, تو تب عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک نزاکت سے آپ کو یہ جملہ کہا تھا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کو کتنا پسند کرتا ہے اور آپ کی ہر خواہش کو پوری کر دیتا ہے. یہ سنن ابی داؤد میں ہے, باب السبق میں, سوری صحیح بخاری میں ہے, تفسیر سورۃ الاحزاب میں. پہلی والی جو حدیث تھی وہ سنن ابی داؤد کی تھی اور یہ والی حدیث صحیح بخاری کی ہے. جب آیت ارجاء نازل ہوئیں یا اتریں تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کس قدر پسند کرتا ہے اور آپ کی خواہش پوری کرتا ہے. تو اس قول پر جو اسکالرس نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے وہ تبصرہ ہم دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس آیت کا مطلب, اس جو اعتراض کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی اتری ہوئی آیت پر اعتراض کر رہی ہیں, بلکہ یہ ایک بیوی کا محبوبانہ انداز ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بیوی جو ہے وہ یہ نہیں بات پسند کرتی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی ہے, یہ سب خواتین جانتی ہیں بات. اور الحمدللہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے چار بیویوں کی, اور اس میں بیوی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں ضرور ہم چونکہ ہمارا تو بہت چھوٹا ذہن ہے نا, تو ایک خاتون ہونے کے ناطے ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس میں بہت بڑی حکمتیں پنہاں ہیں. کیونکہ بعض خواتین اس پر اعتراض کرتی ہیں کہ اچھا ایسا کیوں کر دیا گیا, ایک سے زیادہ شادی کی اجازت کیوں رکھی گئی. تو آپ دیکھیں کہ اس پر ہم کبھی الگ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو, لیکن اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم کو تو اس کے آگے سر جھکانا ہی ہے. تو بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک محبوبانہ اور ایک محبت بھرا انداز تھا, تو امت کے جو محدثین یا فقہا گزرے ہیں یا اسکالرز گزرے ہیں ان لوگوں نے اس پر حدیث پر تبصرہ کیا اور کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جو کال تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ, یعنی وہ کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خواہشوں کو, یعنی اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے ان کی خواہشوں کو بھی پورا فرما دیتا ہے. اور اس بات سے دراصل, یعنی اللہ تعالیٰ نے کیوں اللہ کے رسول کی خواہش کو پورا کیا یا اس بات کی آپ کو اجازت دی کہ آپ جس کو چاہیں رکھیں جس کو چاہیں چھوڑ دیں, تو ایکچولی اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھیں اور اس کی آپ کو اس لیے اجازت دی گئی تھی کہ اللہ کے رسول اللہ کے دین کا کام دل جمعی سے کرتے رہیں, یکسو ہو کر کرتے رہیں, اور اس سے امت کا فائدہ مقصود تھا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا معمول اس اجازت ملنے پر بھی یہ تھا کہ آپ ہر ازواج کو اس کا حق دیتے, اور جو ان کا حق تھا یعنی جو ان کی باری کے دن مقرر تھے وہ اسی حساب سے آپ تمام ازواج کے پاس جایا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری تفسیر سورہ احزاب کی تفسیر کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے, لیکن اس کی اوتھینٹیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے, کہ جب یہ آیت ارجاء نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ اے نبی آپ جس کے پاس چاہیں جائیں, جس کے پاس چاہیں نہ جائیں, جس کو چاہیں رکھیں جس کو چاہیں چھوڑ دیں, تو اس وقت عائشہ رضی اللہ نے جملہ کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول مجھے تو اگر اجازت ملتی تو میں تو اس میں کبھی کسی کو شیئر نہ کرتی, کسی کو حصے دار نہ بناتی. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر مجھ کو یہ اجازت ملتی تو میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی, یعنی سب کو ہٹ جانے کے لیے کہتی اور وہ اکیلی ساتھ ہوتی. یعنی ایک طرح سے یہ ان کی محبت تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کسی اور زوج کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا. یعنی وہ جو ہمارے یہاں پر باتیں مشہور ہیں نا, جب بہت دو تین وائف ہوتی ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی چلتی ہے, تو جو فطری باتیں تھیں وہ تو ہو جاتی تھیں ان لوگوں سے جو کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تمام ازواج نے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رویہ بہت زیادہ احترام والا تھا، محبت والا تھا، اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو وہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے ہر بات کے لیے مشورہ کیا کرتی تھیں اور ایک دوسرے کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتی بھی تھیں اور کرتی بھی تھیں، جیسے کہ ہم کو پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات دوسری بیویوں کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی قابل اعتراض ہو کہ اب ایک بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ ان کو بار بار یاد کرتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ، اور دیکھیں کہ تمام احادیث کو بیان کرنے والی بھی عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، انہیں کتنی دل کی وہ صاف تھیں کہ انہوں نے ہر وہ حدیث بیان کر دی چاہے جس میں ان کی اپنی خود کی غلطی بھی ہوا کرتی تھی، لیکن ماشاءاللہ کیسے وہ حدیث کو آگے پہنچانے کا شوق ان کا، اور علم میں جو وہ دسترس رکھتی تھیں عائشہ رضی اللہ عنہ، جو ان کا حافظہ تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دل کی کتنی اچھی تھیں۔ تو جتنی بھی احادیث جو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ہیں تمام کی تمام عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نیریٹ کیا ہے، روایت کیا ہے۔ تو جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اکثر جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا تو اس بات پر عائشہ رضی اللہ عنہ بول اٹھیں ایک دفعہ کہ یا رسول اللہ، آپ کیا اس بڑھیا کا بار بار ذکر کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو اس سے اچھی بیویاں دی ہیں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، مجھ کو اللہ نے اسی سے اولاد دی، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب سب نے میرا انکار کیا اور اپنا مال خرچ کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب فضل الخدیجہ رضی اللہ عنہ۔ پھر ایک اور جو مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے اس میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف شروع کی اور بہت دیر تک تعریف فرماتے رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بیوی کی تعریف کرنا دوسری بیوی کے سامنے، اب آج کے دور میں تو خیر بالکل ہی پاسبل ہی نہیں ہے، یہ کوئی بھی نہیں برداشت کرتا، اور اگر تعریف کرنی ہے تو ایک ہاتھ جملے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک تعریف کرتے رہے، اور کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اس پر ان پر رشک آیا، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ پر، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی عورت کا جس کے ہونٹ لال تھے اور جس کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا، اتنی دیر سے اتنی تعریف فرما رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیویاں دی ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر فرمایا، یہ میری وہ بیوی تھی کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ ایمان لائی، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس نے میری تصدیق کی، اور جب لوگ مجھے اپنی امداد سے محروم کر رہے تھے تو اس نے اپنی دولت سے میری غم خوری کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد اور روزی کی دی، جبکہ دوسری بیویوں سے اولاد سے مجھے محروم کیا۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت انہیں تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ فطری چیز تھی، یعنی نیچرل، جو ہر ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کی فطرت کیا ہوتی ہے، کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی اور کو شیئر کرنا نہیں چاہتی، اور دوسری بات وہ اپنے سامنے کسی اور وائف کی، اگر ایک ہسبینڈ کی دو تین بیویاں ہوں تو وہ دوسری وائف کی تعریف برداشت نہیں کرتی، لیکن یہاں پر بھی وہی بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے الحمدللہ تزکیہ کر دیا، تربیت کر دی، تو اس کے بعد پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ کام نہیں کیا۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی خرابی کا آغاز ہوا، تو اس سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ایک دن سر کے درد میں مبتلا تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے سر میں درد تھا اور وہ اپنے سر پر کچھ پٹی یا کپڑا باندھے ہوئے تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اگر تم میرے سامنے مری، یعنی تمہارا انتقال ہوا، تو میں تم کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتا یا دوں گا اور اپنے ہاتھ سے تمہاری تجہیز و تکفین کروں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو اب اللہ کے رسول تو محبت میں کہہ رہے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ ایک تو سر میں بھی درد تھا اور ان کو بس یہ فکر لگی رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ انہی کی طرف لگی رہے زیادہ، تو وہ ایک طرح سے جیسے ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی جو چڑچڑا سا انداز ہو جاتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا زچ ہو کر کہا کہ اچھا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، آپ میری موت مناتے ہیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو آپ اسی حجرے میں نئی بیوی لا کر رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر آپ مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری اور مسند احمد میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنی نیچرل محبت تھی ان کو اور کتنی زیادہ محبت تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول سے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا سب کام کروں گا, اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت تھوڑا سا ایک طرح سے زج ہو کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میری موت مناتے ہیں, اگر ایسا ہو جائے تو آپ تو اسی حجرے میں نئی بیوی لا کر رکھیں. اور یہ سن کر اللہ کے رسول مسکرا دیے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک قیدی کہیں سے گرفتار ہو کر آیا, اور اس زمانے میں کوئی جیل تو نہیں تھی, تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو قیدی ہوتے تھے وہ مسجد نبوی میں رکھے جاتے تھے یا کبھی کبھار ان کو حجرے میں بھی رکھ دیا جاتا تھا. اور چونکہ مسجد نبوی بالکل متصل تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے, تو اس قیدی کو ہو سکتا ہے حجرے میں یا حجرے کے قریب اور مسجد نبوی میں رکھا گیا ہو. تو کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ باتیں کر رہی تھیں, اس دوران وہ ان کو غافل پا کر وہ نکل بھاگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ کہاں کیا ہوا, کہاں ہیں قیدی؟ تو کہا کہ فرار ہو گیا. تو آپ تھوڑا سا ناراض ہوئے اور جب اندر تشریف لائے, جب وہ واپس مل گیا قیدی, تو آپ نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ کٹ جائیں. جب عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگیں الٹ پلٹ کر, جب اللہ کے رسول واپس آئے تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں. تو پوچھا کہ اے عائشہ کیا کرتی ہو؟ تو کہا کہ دیکھتی ہوں کہ کون سا ہاتھ کٹے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور پھر آپ دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے. یہ مسند احمد میں ہے, جلد 6 صفحہ 52, لیکن اس کی آتھینٹسٹی موجود نہیں ہے اس واقعے کی, لہٰذا ہم اس کو بہت زیادہ آتھینٹک نہ سمجھیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ باتیں کر رہی تھیں عائشہ رضی اللہ عنہ, تو پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, اگر دو چراگاہیں ہوں جہاں پر جانور چرتے ہیں, تو اگر دو چراگاہیں ہوں, ایک اچھوتی اور دوسری چری ہوئی, تو آپ کس میں اونٹ چرانا پسند فرمائیں گے؟ تو جواب دیا, پہلی میں, یعنی جو اچھوتی ہے اس میں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یعنی اس سے دراصل عائشہ رضی اللہ عنہ کا اشارہ جو تھا وہ یہ تھا کہ بیویوں میں صرف عائشہ رضی اللہ عنہ ہی ایک کنواری تھیں, یعنی باقی جتنی بھی بیویاں تھیں آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں رضی اللہ عنہن, وہ سب کی سب یا تو بیوہ تھیں یا متعلقہ تھیں یا اس طرح سے معاملات تھے, یعنی شادی شدہ تھیں, لیکن صرف عائشہ رضی اللہ عنہ کنواری تھیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جبکہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں, تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ, مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو اور کب خوش ہوتی ہو. تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ, جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, صرف زبان کی حد تک. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کیسی محبت تھی کہ فوراً ہی اظہار کر دی کہ اللہ کے رسول, میں صرف آپ سے زبان کی حد تک ناراض ہوتی ہوں, دل سے ناراض نہیں ہوتی ہوں, یعنی ناراضگی میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں آپ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں. کیسی محبت تھی آپ دیکھیں. صحیح بخاری کا واقعہ ہے یہ. اور اس واقعے کو آپ دیکھیں کہ مستشرقین نے کس طرح سے بیان کیا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا نا مستشرقین کون ہوتے ہیں, اکثر میں نے اپنی کلاس میں ڈسکس کیا ہے اس کو, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ جانتے ہوں گے. مستشرق کہتے ہیں ان لوگوں کو, وہ نان مسلمس جو اسلام کے بارے میں تحقیق کر کے کوئی کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے, وہ نان مسلم جو اسلام کے بارے میں تحقیق کر کے کتابیں لکھتے ہیں. اور یہ مستشرقین نے کام تو بہت بڑا کیا, انہوں نے اسلام کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی تحقیق کر کے. بعض اوقات ہم کو انہیں کی کتابوں سے حوالے لینے پڑتے ہیں کیونکہ کوئی اور ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے تعصب میں, تعصب سمجھتا ہوگا نا آپ کو, کیونکہ بہت ساری ینگ لڑکیاں بھی ہماری یہ سن رہی ہیں سیرت, تو تعصب کہتے ہیں اس کو جو اوپر سے تو آپ کچھ اور کام کر رہے ہوں لیکن اندر آپ کے کچھ نہ کچھ دشمنی چھپی ہوئی ہو. تو جتنے بھی مستشرقین تھے ان کے اندر تعصب تو تھا ہی, کیونکہ وہ مسلمان تو نہیں تھے نا. اور زیادہ تر مستشرقین نے کتابیں اس لیے لکھیں تاکہ اسلام پر اعتراضات کیے جا سکیں, یعنی کتابیں لکھیں اسلام کے بارے میں, تعریف بھی کی ہے, لیکن تعریف بھی کی ہے تو تنقید کو سامنے رکھ کر, یعنی اسلام کی کوئی بہت اچھی بات ہے تو اس کو بھی انہوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی خامی نظر آئے, کوئی نقص نظر آئے, کوئی کمی نظر آئے. تو مارگیولس ایک بہت مشہور رائٹر گزرا ہے مستشرق، لائف آف محمد اس نے ایک کتاب لکھی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہی واقعہ کو اس نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اب یہ واقعہ بھی آپ نے سنا نا، کیا سنا آپ نے یہ واقعہ کہ ایک دفعہ دونوں بیٹھے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عائشہ، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کب راضی ہوتی اور کب ناراض ہوتی ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ ٹھیک ہے، اب اس واقعے میں آپ کو کوئی کمی، کوئی جھول نظر آ رہا ہے؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، صرف زبان کی حد تک ناراض ہوتی ہوں، دل سے نہیں ہوتی ہوں۔ اب اس واقعے کو یہ مستشرق مارگیولس لائف آف محمد میں لکھتا ہے ان الفاظ میں کہ جب محمد ان کو، یعنی عائشہ کو، ناراض کرتے تو وہ ان کو پیغمبر اللہ، پیغمبر اللہ کہنے سے انکار کر دیتی تھیں اور ان کی وحی پر سخت نکتہ چینی کرتی تھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یورپ کی جو عربی دانی ہے اور انہوں نے جو کتابیں لکھی، تو کتنی تعصب بھری کتابیں لکھی ہیں آپ دیکھیں، اور اس کی یہ سب سے بہترین مثال ہے۔ اور ہمارے آج جو ہماری نئی جنریشن کا جو سورسز، جو سورس آف نالج ہے، یہ جو سورسز وہ لوگ فالو کرتے ہیں مطالعے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو وہ سب یہ نان مسلمس کی کتابیں، آن لائن جو کتابیں دستیاب ہیں، یہ ان لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ مسلم رائٹرز کی ایسی کوئی کتابیں ہیں نہیں، اور اگر ہیں تو وہ آن لائن اویلیبل نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو اس کی انگلش اتنی ٹف ہے، کہا جاتا ہے کہ انگلش والے بھی پڑھنے کو اس سے کتراتے ہیں۔ یعنی ایک نارمل انگلش میں لکھی ہوئی کتابیں بہت کم دستیاب ہیں، اگر ہیں تو بہت ٹف ہے یا صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ جیسے کہ خود ایک اسکالر کہتے ہیں نا الرحیق المختوم کے بارے میں، کہ الرحیق المختوم، وہ کہتے ہیں کہ الرحیق المختوم بہت اچھی کتاب ہے، یعنی سیرت پر، لیکن کہتے ہیں کہ انگلش میں جب وہ لکھی گئی تو بالکل بھی صحیح ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا، یعنی ان چیزوں کو سامنے مد نظر نہیں رکھا گیا۔ شاید اس کا دا سیل نیکٹر ہے اس انگلش میں اس کا نام۔ تو بہرحال وہی والی بات ہے کہ آج ہماری نئی جنریشن کو، ینگ جنریشن کو، ایسی کتابیں چاہیے اور ایسا اوتھینٹک سورس آف نالج چاہیے آن لائن، جس سے وہ صحیح معلومات حاصل کر سکے۔ کیونکہ جب وہ یہ مستشرقین کی کتابیں لکھی ہوئی پڑھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کیسا تعصب ہوتا ہے کہ ایک اتنے اچھے واقعے کو آپ دیکھیں کہ اس نے، اس رائٹر نے، مارگلس نے کس طرح سے بیان کیا ہے کہ نعوذ باللہ، وہ کہہ رہا ہے کہ جب محمد عائشہ کو ناراض کر دیتے تو وہ ان کو اللہ کا رسول کہنے سے انکار کر دیتی تھیں، استغفر اللہ، یعنی وہ کہتی تھی کہ صرف ابراہیم کے رب کی قسم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم کھانا بند کر دیتی تھیں۔ تو یہ کتنی بڑی، کتنا بڑا جھوٹا الزام اس نے لگایا مارگلس نے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے صحیح بات کو۔ پھر جو آپ کی خدمت گزاری تھی، اطاعت تھی، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور جو آپ کی آپس میں ایک طرح سے دینی جو تعلقات تھے، دینی زندگی کہنا چاہیے، کہ یہ نہیں تھا کہ آپ کی جو آپس کی بات چیت ہوا کرتی تھی بس صرف یہی باتیں ہوا کرتی تھیں، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی کی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اور بہترین طریقے سے کی۔ تو وہ واقعات کیا تھے وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے۔ اور گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی تھی، یعنی یہ تو ایک طرح سے جو ہم نے دیکھے بھی، عائشہ رضی اللہ عنہ ایز اے بیوی ہونے کے ناطے آپ کا رویہ کیسا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ، کیونکہ وہ بیوی بھی تھیں۔ یعنی ٹھیک ہے اللہ کے رسول نبی تھے، لیکن وہ تو ایک بیوی تھی نا، جیسے بیویاں ہوتی ہیں۔ تو اس پرسپیکٹو سے ہم نے دیکھا، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کتنا بیلنس تھا آپ دونوں کی لائف میں، آپ کی زندگی میں کتنی خوشگوار ازدواج زندگی تھی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کی ایک نبی ہونے کی حیثیت سے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی کس طرح سے خدمت گزاری تھی، کیسی اطاعت تھی، اور کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی ہو کیا کرتی تھی۔ انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ اس میں دیکھیں گے، نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر وسعت پیدا کرے اور ہمارے ذہنوں کو کھول دے تاکہ ہم صحیح اسلام کو فالو کرنے والے بنے اور صحیح اسلامی زندگی کو اپنانے والے بنے۔ خود ساختہ اور گھڑی ہوئی اسلامی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر دے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا بنائے، اور آپ ہی کے جیسے اخلاق اور انداز اور رویہ ہمارا ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور پیروی میں لگا دیا تھا، اور کس طرح سے وہ اللہ کے رسول کا خیال رکھتی تھیں۔ اللہ کرے کہ آج کی بھی سب بیویوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے نیک ہدایت دے کہ وہ بھی اپنے شوہر کا اسی طرح سے خیال رکھنے والی بنے۔ آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.